الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کا کلام اور اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے، اور اس سے قبل قرآن کریم کے نزول یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی آسمانی کتاب عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آسمانی کتاب عطا فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی مکمل کتاب عطا فرمائی۔ تو یہ ایک مستقل اور ثابت شدہ طریق ہدایت ہے، اور اسی سلسلے کی کڑی حضرت آدم علیہ السلام کی باعث مبارکہ سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث تک اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان اور جنات ان کی ہدایت کا ساز و سامان وقتاً فوقتاً قرآن کریم کی صورت میں اور اس سے قبل مختلف آسمانی تعلیمات کی صورت میں نازل فرمائی۔ وہ لوگ جو قرآن کریم کے نزول کو جانتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اس سے قبل ان کو کتابیں عطا کی گئی ہیں، مثلا یہود ہیں یا نصارہ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور آپ کی سچی رسالت کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے عالم اعلان ان کو مختلف مقامات پہ چیلنج بھی کیا کہ جس قرآن کو تم نہیں مانتے، جس کا انکار کرتے ہو، تمہاری اپنی کتابوں میں اس کی خوشخبری موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ صف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو حق عقیدہ ہے اور حقیقت ہے وہ بیان فرماتے ہوئے اس دوران یہ بھی بیان فرمایا ہے، من بعد اسمہ احمد، کے اس کے بعد ایک پیغمبر، ایک رسول اور نبی تشریف لانے والے ہیں جو احمد ہوں گے، اور خبر علماء الیہود قبل اسلام حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، جو یہود کے اپنی سرزمین کے سب سے بڑے عالم تھے، اور قرآن کریم کا پیغام سن کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لائے، اور بس جب ایک دفعہ تشریف لائے تو پھر وہ دین اسلام کے ہی ہوں گے۔ اور ایک موقع ایسا آیا کہ یہود کے ہاں قصاص کا فیصلہ کرنا تھا، یعنی کسی نے کسی کو قتل کیا یا چوری کی یا زنا کیا، اور وہ بار بار یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے لیے اس قسم کے گناہ معاف ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ واقعہ اور فیصلہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات پڑھ کے سنی، تمہاری کتاب میں تمہارے پاس جو آیات ہیں وہ لے آؤ، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم نازل کردہ حکم پر عمل نہیں کرے گا تو وہ بہت بڑا تجاوز کرنے والا ہے، حد سے بڑھنے والا ہے۔ یہ تمام تمہید اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول بذریعہ وحی کے ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو علم حاصل کرنے کے مواقع اور اعضاء حواس عطا فرمائے ہیں ان میں سے ایک اور انتہائی درجہ وہ وحی کا درجہ ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ اگر صرف حواس ہو، عقل نہ ہو تو بھی کام نہیں چلے، جیسے بلی ہے، جیسے بکری ہے، جیسے گائے ہے، وہ دنیا کی تمام اشیاء کو دیکھتے ہیں، ان کی آنکھیں موجود ہیں، لیکن اس کے بارے میں جو عقل کا فیصلہ ہے اور عقل کی علمی رہنمائی ہے وہ اس سے استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اگر صرف عقل ہو اور اس کے ساتھ حواس نہ ہو، مثلا خدا نہ خواستہ کوئی اندھا ہے، کسی کے کان بہرے ہیں، تو وہ دنیا کے تمام علوم اگر اس میں جمع کر لیے جائیں لیکن جب تک وہ حواس خمسہ سے کام نہیں لے لے وہ علوم اس کے اپنے کمال کو نہیں پہنچے۔ تو یہ بات بھی باقاعدہ عملاً ثابت رہی ہے کہ علم کا سرچشمہ یا علم کا ذرائع وہ محدود کر لینا صرف اپنے حواس تک، جیسے آج کل کے سائنس کے غلام کہتے ہیں کہ جی ہر چیز تجربے سے ثابت کریں اور اس کی تھیوری ثابت کریں تو ہم مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے، العیاذ باللہ۔ اور صرف عقل اس کا انجام، اس کا انجام یہ کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکار تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ آج کل یہ نام نہاد پڑھے لکھے نئی روشنی والے ان کے نظر آتے ہیں جو العیاذ باللہ اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر اتنا بڑا کافر ہے اور اتنا بڑا احسان فراموش ہے کہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم کے تمام احکام یہ امت دعوت کی طرف تب لاگو ہوں گے جب اللہ کے وجود کے وہ قائم ہیں۔ یعنی وہ نصارہ اور وہ یہود جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں اور وہ مانتے ہیں کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے یا اس کے ساتھ وہ اشراک کے مرتکب ہوتے ہیں، قرآن کریم کے لیے وہ امت دعوت ہے۔ اور یہ بدبخت جس نے اللہ کے وجود کا انکار کیا ہے یہ اس امت کے اندر بھی شامل نہیں ہے، اتنا دور ہو گیا ہے اپنے خالق سے۔ تو نہ حواس کافی ہے نہ صرف عقل کافی ہے، اسی طرح ایک وہ ذریعہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے علمی رہنمائی کا، نجات کا، فلاح کا، اور حقیقت میں واحد وہی علم تام ہے، اسے وہی کہتے ہیں۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آل نوح میں، ان اللہ اصطفى آدم، آدم اور ان کے اولاد، نوح اور ان کی اولاد، وآل ابراہیم میں اسماعیل، اسحاق، آل عمران، سب کے سب یہ انبیاء کرام ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ابتدا میں وحی کا نزول ہوا اس کی کیفیت، اس کے احوال گزشتہ مجلس میں تفصیل سے بیان ہو چکے ہیں۔ اسمعوا سلسلۃ کسلسلۃ الجرس، بخاری شریف، باب بدء الوحی، باب کیف کان بدء الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل ابتدا میں یہ باب باندھا ہے کہ یہ باب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح نازل ہوتی تھی۔ اور اس سلسلے میں محدثین کے ہاں جو بہت زیادہ مقبول روایات ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو باقاعدہ نزول قرآن کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس موجود ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول آپ نے کیسے دیکھا ہے؟ فرماتے تھے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اطہر کے آس پاس شہد کی مکھیوں جیسی آواز آ جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حارث بن ہشام نے پوچھا کیف یاتیک الوحی، آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو کیفیت بیان فرمائی ہے وہ ہماری عقل سے ماورا، جیسے ہم اپنی عقل کے کمال کا دعویٰ نہیں کر سکتے، حالانکہ عقل وہ ہماری اپنی اختیار کی ایک چیز ہے۔ ہم اپنے حواس کے کمال کا دعویٰ نہیں کر سکتے، نہ جانے کہ پہلے کان خراب ہو، نہ جانے پہلے چشمہ لگ جائے۔ تو اسی طرح ضروری نہیں ہے کہ جو وحی کی کیفیات ہیں یا وحی کے احوال ہیں وہ ہر انسان کی سمجھ میں ہے، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو بیان فرما رہے ہیں بس وہ آمنا وصدقنا، مان لیا قرآن کی حقانیت کے لیے اتنا ہی کافی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سخت جاڑے کے موسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی کا نزول ہوا آپ کی پیشانی اقدس پسینے سے چمک اٹھی اور آپ کے جسم سردی کی وجہ سے اس پہ کبھی تاری ہو گئی۔ یہ تمام کیفیات ہیں خالق اور مخلوق کے درمیان رابطے کی، اللہ اعلم، اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے۔ ہاں مفسرین کرام نے مسلمانوں کی آسانی کے لیے کچھ صورتیں بیان فرمائی ہیں جس طرح عموماً وحی کا نزول ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک رجل کے اور ایک مرد کی شکل و صورت میں متعدد بار تشریف لائے ہیں وحی کی لے کر، اور اس صورت میں جب حضرت جبرائیل تشریف لاتے تھے محدثین فرماتے ہیں کہ اکثر اور بیشتر حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شکل و صورت اور شباہت اختیار کر کے تشریف لاتے تھے۔ معروف حدیث ہے اور اس حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے اسلام کا خلاصہ اور نچوڑ رکھا ہے جسے حدیث احسان کہتے ہیں۔ اچانک ایک شخص مدینہ منورہ میں آیا صاف ستھرا، جیسے ابھی ابھی اپنے گھر سے آیا، یعنی سفر کے آثار اس پہ نہیں ہیں، اور مسجد نبوی میں آئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنا قریب کے زانو سے زانو ملا کے بیٹھ گئے۔ یا رسول اللہ اخبرنی عن الایمان، اے اللہ کے رسول مجھے ایمان بتائیے۔ یا رسول اللہ اخبرنی عن الاحسان، اے اللہ کے رسول مجھے احسان بتائیے۔ یا رسول اللہ اخبرنی عن افضل العمل، بہترین عمل بتائیے۔ یا رسول اللہ اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے۔ اور ان کے جوابات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں ان میں ایک ایک جواب انسان کی زندگی اور ہدایت کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان تعبد ربک کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ جبرائیل امین نے سوال کیا کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب کی اخلاص کے ساتھ اور اس کیفیت کے ساتھ اور اس ایمان کے ساتھ عبادت کرنا، گویا آپ اپنے رب کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ان کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، تعریف بیان کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی بھی بصیر ہیں، سمیع ہیں، خبیر ہیں، ہر لمحہ آپ سے باخبر ہے۔ تو آپ کو اس بات کا بھی مکمل استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور جبرائیل امین اپنی اصل و شکل صورت میں تین مرتبہ کم از کم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جلوگر ہوئے ہیں، اور یہ بھی وحی کی ایک صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار فرمایا کہ یہ جبرائیل امین جو تشریف لاتے ہیں ان کی اصل خلقت کیا ہے، فرائیتو بین السماء والارض، دیکھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان بس وہی ہے، اتنی عظیم مخلوق. اور اسی طرح سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. اسرى کا سفر، معراج کا سفر، اعراج کا سفر، جبرائیل امین اپنی اصل حالت اور شکل صورت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آیا. وہ جو اجیاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کی سند میں کچھ کلام فرمایا ہے، اور مسلمانوں کے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ یقینی بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن غالب گمان یہی ہے کہ یہ اجیاد نے بھی اپنی اصل شکل صورت میں جبرائیل امین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 سال کے وقفے طویل فترت کے بعد غار حرا کے بعد پہلی دفعہ ملاقات کے لیے تشریف لائے. قرآن کریم میں دیکھا گیا ہوگا کہ یہ مکی سورت یا مدنی سورت ہے، اس کا عنوان موجود ہوتا ہے، اور اس کے سلسلے میں بھی مفسرین نے بہت اہم اصول بیان فرمایا ہے. عام طور پہ عوام میں یہ مشہور ہے کہ جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہے اور جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، ایسی بات نہیں. قرآن کریم کے نزول کا معیار یا مکی اور مدنی کا انتخاب کرنے کے لیے شہروں کا تفاوت معتبر نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ سفر ہجرت سے قبل کی آیات یا سفر ہجرت کے بعد نازل ہونے والی آیات. اگر یہ قاعدہ یاد رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی کبھی بھی اس سلسلے میں پریشانی نہیں ہے. اور بے شمار ایسی صورتیں ہیں جن کے عنوان میں آپ کو مدنی نظر آئے گا، لیکن وہ اس میں مکی آیات بھی موجود ہیں. اور ایسی صورتیں بھی ہیں جو عنوان میں مکی ہیں لیکن ان میں مدنی آیات موجود ہیں. سورہ اعراف مکی صورت. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم. اہل کتاب نے جب مدینہ منورہ میں بہت زیادہ شرارت شروع کی اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا، یہود کے بارے میں سورہ اعراف کی آیات مدینہ میں نازل. ان سے ذرا پوچھئے، جب ان کو منع کیا گیا تھا شکار کرنے سے اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کا انجام کیا ہوا ذرا بتائیے. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. تفصیل آیات ہے علماء کرام نے بہت طویلی اور تفصیل سے اگر اس کے نیچے علوم بیان فرمائے ہیں. یہ آیات بظاہر مدنی صورت کی ہیں لیکن آیات مکی ہیں، اس قول کے مطابق جس قول میں سورہ حج کو مدنی مانا گیا ہے. تو یہ لازم نہیں ہے. ہاں، صحابہ کرام نے اکثریت کا اعتبار فرمایا ہے. ایسی صورتیں جن میں زیادہ آیات مکہ یا ہجرت کے سفر سے قبل کی ہیں وہ مکی صورت مانی گئی ہے، اور وہ صورتیں جن میں آیات ہجرت کے بعد کا زیادہ نزول ہے اسے مدنی صورت کہا جاتا ہے. قرآن کا اسلوب، قرآن کا کلام، قرآن کا معیار اگر غور اور خوص کیا جائے تو آیات سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آیات کہاں نازل ہے. یا ایھا الناس خطاب، یہ مکہ کا خطاب ہے، اس لیے کہ باقاعدہ اہل اسلام کا کوئی معاشرہ، کوئی ریاست، کوئی ملک قائم نہیں ہوا اور سب مخاطبین اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت، اس کے دلائل اور اس پہ عملی پریکٹیکل کے طور پہ تمام قرآن کریم کی تعلیمات، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس کے برحق ہونے پہ دلائل، اس کا اعلان، اس کے خلاف بات کرنے والوں پہ رد، اور بت پرستی سے اظہار لا تعلقی، بت پرستی سے بیزاری، آخرت پر ایمان اور اخلاق کی درستگی، یہ وہ علوم ہیں جس میں قرآن کریم میں مکی آیات میں زیادہ تر توجہ دی گئی ہے. اور جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور باقاعدہ ایک اسلامی ریاست کا قیام اللہ کے رسول کی موجودگی میں ہوا تو قرآن کا اسلوب وہاں بدل گیا. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والوں، یا ایھا الذین کفروا اے کافروں، یا اہل کتاب اے اہل کتاب، یا بنی اسرائیل اے یہودیوں. اب باقاعدہ جسے کہتے ہیں اسپیسیفک یا خصوصی خطاب شروع ہو گئے. اور اسی طرح حدود کے مسائل، الزانیت والزانی فاجلدوہما، قصاص کے مسائل، وکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان ہوگی، والعین بالعین آنکھ کے بدلے آنکھ ہوگی، والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن، یہ تمام احکام یہ مدینہ منورہ میں. اور اسی طرح مسلمانوں کے اجتماعی احکام، کس طرح معاشرے میں چلنا ہے، کس طرح علوم کا حصول ضروری ہے، کس طرح تبلیغ کا کام لازم ہے، کس طرح جہاد ایک اہم شعبہ ہے، یہ آیات تمام کی تمام مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی آیات. اور ایسی آیات بھی ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں لیکن وہ مدنی کہلاتی ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، حجۃ الوداع کی آیات ہیں. لیکن یہ آیات چونکہ ہجرت کے بعد کا نزول ہے تو اس لیے یہ مدنی کہلاتی ہیں. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسفار بھی فرمائے ہیں، آپ تبوک تشریف لے گئے، آپ خیبر تشریف لے گئے، اور اس اسفار کے دوران مختلف مواقع پہ وقتاً فوقتاً آیات کا نزول ہوا ہے. اگر وہ ہجرت کے بعد تھی تو وہ مدنی آیا. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا. اسی طرح قرآن کریم کا جو نزول ہے، بس اس کا اختصار کر کے بات ختم کرتے ہیں کہ یہ نزول کتنی دفعہ ہوا ہے یہ جاننا ضروری ہے. قرآن کریم کا نزول کل تین دفعہ ہوا ہے. قرآن کریم میں بعض مقامات پہ آپ دیکھتے ہوں گے وَأَنزَلْنَا وَأَنزَلْنَا، یہ الگ صیغہ ہے، اس کا ترجمہ بھی الگ ہے. اور بعض جگہ پھر وَنَزَّلْنَا وَنَزَّلْنَا، یہ الگ صیغہ ہے اور اس کا ترجمہ بھی الگ ہے. چونکہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے ہیں، قرآن کریم بھی ازل سے تھا. یہ اچانک وارد نہیں ہوا، اچانک ثابت نہیں ہوا، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم محیط میں پہلے سے موجود. اور پھر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ایک موقع ایسا آیا کہ لوح محفوظ سے قرآن کریم کا نزول ہوا ہے بیت المعمور. یہ قرآن کریم کا منسق شہود ہے، قرآن کریم کا آج کل عوام کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ انویلنگ ہے، اس پردہ ہٹا کے اس کے جلوے، اس کے علوم، اس کی خصوصیات تمام کائنات کے سامنے کر کے. اور پھر وہاں سے نجمن نجمن وقتاً وقتاً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال میں 24,000 دفعہ وحی کا نزول ہوا ہے اور قرآن کریم مکمل نازل ہوا. یہ سوال کیے گئے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، یہ کفار کہتے ہیں قرآن ایک دفعہ نازل ہونا چاہیے تھا، بار بار کیوں نازل ہوا. ہم کوئی نئی سازش کرتے ہیں، کوئی نئی شرارت کرتے ہیں، اس کے جواب میں قرآن آ جاتا. كذلك لنثبت به فؤادك، آپ کے سینہ اطہر اور آپ کی ہمت اطہر کو ہم اسی طرح اس سے مضبوط کرتے رہیں گے. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، جلدی کی کوئی ضرورت نہیں، آرام آرام سے اس کو ہم پڑھتے رہیں گے، آپ کو سناتے رہیں گے. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور نہیں لائیں گے یہ آپ کے پاس کوئی اعتراض اور کوئی سوال، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، مگر یہ کہ اس کے بارے میں جو صحیح حق اور سچ ہوگا وہ قرآن بیان کرے گا. وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور بہترین تعبیر اور تفسیر کی جائے. امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ قرآن کے یہ نزول متعدد بار ہونے میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار حکمتیں رکھی. پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی شے کی اہمیت جب زیادہ ہو تو پھر اس کے لیے اس کا انتظام بھی پورا کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب بیت المعمور میں نازل فرمایا تو تمام ملائک اور خلائق آسمانی اور نوری ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ اب یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام اور آخری کتاب, اس کا نزول بنی نوع انسان کی طرف ہونے والا ہے اور اب اس کا دور دورا ہوگا, اس کے انوارات ہوں گے اور جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے, اسلامی تعلیمات ہوں گی اور نظام قائم ہوگا. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ظاہر بات ہے نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء, کیسی کیسی تکالیف, کیسی کیسی آزمائشیں, کیسے کیسے امتحانات, اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اطمینان اور شرح صدر کا باعث جبرائیل امین کا آنا جانا نہیں ہوگا تو پھر اور کیا. جب آسمان سے ایک ملک آ رہا ہو اور امین آ رہا ہو اور آپ کے ساتھ محوِ کلام ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما ہو تو پھر دنیا کے جتنے بھی غموم ہیں, غموم ہیں, آزمائشیں ہیں, وہ بالکل صفر ہو جاتی. کوئی ایسی اسی طرح یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب کسی علم کو طلب کیا جائے اور اس کے جواب میں اس کو وہ علم کی رہنمائی کی جائے تو بہت زیادہ انفع اور فائدہ مند ہوتا ہے. میرے باپ کا نام کیا تھا, میرے دادا کا نام کیا تھا, حضرت وہ کون تھے, یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم, ادب سکھا دیا گیا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين, تفقه علم والے صحابہ کرام ان کی حوصلہ افزائی فرما دی گئی. یا ایھا النبی قاتل الذین یلونکم من الکفار, یہ تمام آیات وقتاً فوقتاً نازل ہوئی ہیں اور جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام کے قلوب میں ثبت ہو گئی, ایسی یاد ہوئی کہ پھر زندگی بھر اسی کی خدمت اور اسی کے علوم میں وہ مصروف رہے, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. اگر یہ تمام کا تمام کتاب یکجا اللہ تبارک و تعالی نازل فرما دیتے تو اس میں یہ والی حکمت نظر نہیں آتی. اس سے قبل انبیاء کرام کو کتابیں یکجا عطا فرمائی گئی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد کیا گیا, آئیے تشریف لائیے ہم آپ کو تعلیمات دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے, تعلیمات عطا ہوئی, واپس آئے دیکھے کہ بنو اسرائیل بچڑے کی عبادت میں مصروف ہیں. وہاں آتا ہے وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ, آسمانی تعلیمات کو آپ نے کچھ وقت کے لیے دور کر دیا اور ان کی اصلاح کی کوشش میں لگ جائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یکجا قرآن کے نزول کی ایک وجہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ, آپ پڑھ نہیں سکتے اور آپ اپنے دست مبارک سے لکھتے نہیں ہیں. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے, آپ کا اعجاز ہے کہ ایک ایسا اللہ کا بندہ جو لکھنا نہیں جانتا یا جو پڑھنا نہیں جانتا اور اس پہ ایسی تعلیمات کا 23 سال تک نزول ہوتا رہے کہ دنیا ان تعلیمات کے سامنے سر نگو ہو جائے تو یہ قرآن کا اعجاز نہیں تو پھر اور کیا ہے. اسی طرح جن آیات کا نزول اللہ تبارک و تعالی نے بغیر کسی پس منظر کے فرمایا ہے وہ علیحدہ آیات ہیں اور کچھ ایسی آیات ہیں جن کا باقاعدہ پس منظر ہے. مثلا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا, ان کے درمیان نکاح کا ہونا اور نکاح کا ختم ہونا. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا, یہی آتا ہے فلما قضى زيد فقد نام. یہ شان نزول والی آیات ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ ہے, ان کا ایک پس منظر ہے, اس سے متعلق جتنے احکام ہوں گے وہ اس آیات کے اندر موجود. علماء کرام خصوصاً اس بات پر توجہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آیات کا نزول ہوا ہے کس بارے میں ہے, کس ماحول میں ہوا, اگر اس کے سلسلے میں کوئی واقعہ ہے, کوئی قصہ ہے, کوئی حکم ہے, کوئی شرعی مسئلہ ہے تو مفسرین کرام اس کو ضرور جمع کرتے ہیں. قرآن کریم کا نزول مختلف زبانوں میں بھی ہوا ہے ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا انزل القرآن علی سبعۃ احرف، قرآن کریم سات لہجوں میں، سات قراتوں میں اور عربیت کے سات مستنف روایات کے اندر نازل ہوا ہے. لیکن پھر آگے اس نے صحابہ کرام نے بہت محنت فرمائی، خصوصاً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر اس بات کا اہتمام فرمایا کہ وہ لغات مسلمانوں میں عام ہوں جو لغات درست ہیں اور قریش کی لغات. ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ مزید اگلی مجلس میں تفصیل سے کلام کر لیں گے. وبهذا قدر نکتفی اليوم. الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے. بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو بیمار ہیں یا ان کے کوئی رشتہ دار بیمار ہیں، دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. پریشانی بیماری وبا اور مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے جلد دور فرمانے، اور ہمارے گناہ اور ہماری خطیات اور تقصیرات معاف فرما دے، اور ان کے بدلے میں اپنا فضل اپنا کرم اور خیر و عافیت کے فیصلے فرمائے. پاکستان کے چپے چپے ذرے ذرے کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یہاں کے مسلمان، یہاں کے باسی، یہاں کے علماء طلباء، یہاں کے نمازی، یہاں کے مسلمان کلمگو مسلم، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، سب کو دین پر خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور تقویٰ کے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے پڑوس میں جو مسلمان بھائی افغانستان میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طویل جدوجہد کے بعد مدد اور نصرت سے نوازا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قائم اور دائم رکھے، مزید اسلام کی سربلندی، دین کی ترقی عطا فرمائے، اور پورے عالم میں اسلام کا حقانیت کا اعجاز اور دلیل کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثابت فرمائے. ہمارے جامعہ عربیہ احسن العلوم اور اس کی تمام شاخیں، اس کے متعلقات، اور آج کل جو کام ہو رہے ہیں ہماری جامعہ عثمان مسجد طاہر سے متصل جو پارک ہے، جو اصل میں عیدگاہ ہے اور جنازہ گاہ ہے اور طلباء کے لیے تفریح کی جگہ ہے، وہاں کچھ تعمیراتی کام شروع ہے. اسی طرح ہمارے جامعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے، نصرت فرمائے، ہر قسم کی رکاوٹیں دور فرمائے، اور اپنے غیب کے خزائن سے ہم سب کی مدد فرمائے. فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى.